السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، قابل صد احترام بزرگوں، محترم بھائیو، عزیز دوستو، گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی موقرہ معززہ ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو سب سے اعلیٰ ہے، سب کی خالق ہے، سب کی مالک ہے، اس کی پناہ میں جو آتا ہے، اس کی نظر کرم جس پہ ہو جاتی ہے، اس کے ہدایات و فضل جس کے شامل حال ہو جاتے ہیں، وہ انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. انسان پر جو بھی حالات آتے ہیں وہ بھی اسی ذات کی طرف سے ہیں. اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی آفت اسے گھیر لیتی ہے، مشکلوں میں گھر جاتا ہے، وہ بھی سب اسی کی طرف سے ہیں. اور ان مشکلوں میں چونکہ اس کو دور کرنے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو ان مشکلوں میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. باقی ہیلے ہیں، انسان کو ہیلے کا کہا گیا ہے، انسان اپنی طرف سے ہیلا کرتا ہے، توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. اس لیے کہ انسان اپنی تکلیف، اپنی پریشانی، اپنی بیماری، یہ سب دور کرنے کے لیے جتنے بھی اسباب ہیں، جتنے بھی ہیلے ہیں، وہ اس کو استعمال کرنا چاہیے اور وہ استعمال کرتا ہے. لیکن آگے شفا دینے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس لیے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ اور ہماری نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے، جو اسباب کو بھی پیدا کرنے والی ذات ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور اسی طرح جتنی راحتیں ہیں، جتنی صحتیں ہیں، جتنی خوشیاں ہیں، وہ بھی سب اسی ذات کی طرف سے ہیں. جسے چاہے تکلیف میں مبتلا کر دے، جسے چاہے اس تکلیف کو اس سے ہٹا دے، دور کر دے، تو اس دنیا میں انسان ایک طرح نہیں رہتا. قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، کہ ہر تکلیف کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے، ہر تکلیف کے بعد اللہ نے آسانی رکھی ہے. تو کبھی تکلیفیں بھی آتی ہیں، کبھی آسانیاں بھی آتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے حق میں بعض اوقات زندگی کے سفر میں کچھ حصہ زندگی کا ایسا آ جاتا ہے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، اور دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی راحتوں میں، دنیا کی نعمتوں میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ وہ غافل ہو جاتا ہے اپنے رب سے، آخرت سے، دین سے غفلت میں پڑ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر کرم نوازی کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے، اسے جھنجھوڑنے کے لیے اسے پکڑ لیتے ہیں، اور پھر وہ شخص اپنے رب کی طرف لوٹ کر آتا ہے اور رجوع کرتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے. تو بعض اوقات ایک انسان کے لیے اور خاص کر مسلمان کے لیے تکلیف کا آنا یہ اس کے لیے اخروی لحاظ سے اور بعض اوقات دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے لیے بہتر بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان، ایک مسلمان پر، ایمان والے پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اور وہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے کہ اسی ذات کی طرف سے ہیں، اور فبما کسبت ایدی الناس، انسان پر جو بھی حالات ہوتے ہیں اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے اعمال بد اتنے زیادہ ہو گئے کہ پکڑ میں آ گئے، تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. جب رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی سے، اس تکلیف سے اسے راحت عطا فرماتا ہے. لیکن پھر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس پر استقامت اختیار کرے، کہ اب ایسا نہیں ہے کہ وقتی طور پر اس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اس پریشانی سے اس کو چھٹکارا مل گیا، اب پھر وہ غفلت کی زندگی گزارنے لگ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا ایمان والے کی یہ نشانی ہے کہ جب پکڑ میں آ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اور پھر وہ استقامت اختیار کرے کہ اگر اللہ نے راحت عطا کر دی، اس تکلیف کو دور کر دیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس رب کا شکر گزار بندہ بن جائے. اور بعض اوقات انسان پکڑ میں آتا ہے عذاب کی صورت میں، یہ آزمائش کی صورت میں پکڑ ہوتی ہے، کہ جب انسان سدھر جاتا ہے تو یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور بعض اوقات عذاب کی صورت میں جب پکڑ آتی ہے تو یہ انسان غفلت میں چلا جاتا ہے، شکوے شکایت پہ چلا جاتا ہے، واویلوں پہ چلا جاتا ہے. تو پھر ایسے شخص پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے اور اس سے عبرت نہیں حاصل کرتا، تو فرمایا پھر یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے اس کے اعمال بد کی وجہ سے. تو ہر انسان پر جو حالات آتے ہیں، فبما کسبت ایدی الناس، وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو آخرت میں اعلی مقام دینا چاہتا ہے، اور اس کی نیکیوں کو اس کی بدیوں پر حاوی کرنا چاہتا ہے اور اس کی نیکیوں کو وزندار بنانا چاہتا ہے، اس لیے کہ آخرت میں نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا، نیکیوں کا وزن ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ گنا جائے گا اس کی کتنی نیکیاں، اس کی کتنی نیکیاں ہیں، نہیں، وہاں وزن ہوگا، نیکیوں کا بھی وزن ہوگا، ترازو رکھا جائے گا۔ بعض اوقات انسان کی ایک، جسے انسان معمولی نیکی سمجھتا ہے، اس میں اخلاص اتنا ہوگا کہ اتنی وزنی بن جائے گی کہ وہ گناہوں کے پرڑے کو اٹھا لے گی اور نیکیوں کا پرڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ فرمائے گا جا میں نے تیرے مغفرت کر دی۔ تو اس لیے نیکیوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، صرف گنتی نہیں، اخلاص ہونا چاہیے، اور وہی اخلاص اس کے لیے وزن کا سبب بنے گا اور نیکیوں کا پرڑا بھاری ہوگا۔ لیکن اس انسان کی اتنی محنت نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے اس پر نظر کرم کی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ جس پر اللہ کی نظر کرم ہو جائے اور اللہ کے ہدایات و فضل جس شخص کے شامل حال ہو جائیں تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا فضل، اللہ کی کرم نوازی، اللہ کے ہدایات اور اللہ کی نظر کرم اس بندے کی طرف ہوتی ہے، لیکن اس بندے کی اپنی محنت اتنی نہیں ہوتی کہ اسے وہ مقام مل جائے، یا اس کی بخشش کا فیصلہ ہو، یا اس کی نیکیوں اس کی بدیوں پر حاوی ہو جائیں، تو اللہ کیا کرتا ہے، اس شخص کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ شخص تکلیفوں میں چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسی ایسی تکلیفیں آتی ہیں کہ انسان عاجز ہے، کمزور ہے، انسان سے برداشت نہیں ہو سکتی، اتنی زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، اتنی زیادہ تکلیفیں آتی ہیں۔ لیکن جب اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور میرا رب حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، اور میرے بارے میں وہ بہتر جانتا ہے، میرے مستقبل کے بارے میں، ہو سکتا ہے کہ یہی میرے حق میں بہتر ہو، دنیاوی اور اخروی لحاظ سے، دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے میرے حق میں بہتر ہو، تو وہ صبر کرتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، یا اللہ تکلیف بھی تیری طرف سے ہے اور دور کرنے والی ذات بھی تیری ہے، اور تو ہی میری اس تکلیف کو دور کر دے، میں عاجز ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جیسے صابر پیغمبر 18 سال تک وہ تکلیف میں رہے، 18 سال تک وہ تکلیف میں رہے، اور تکلیف بھی ایسی تکلیف کہ ساری دنیا والوں نے سوائے بی بی کے سب نے تنہا کر دیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی دعا کی، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ تکلیفوں کی انتہا ہو گئی، حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی دعا کر دی کہ یا اللہ اس تکلیف کو تو دور کر دے، یا اللہ میں عاجز ہوں، یا اللہ اس تکلیف کو، کمزور ہوں، تکلیفوں کو برداشت کرنا مشکل ہے، یا اللہ تو اس تکلیف کو دور کر دے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، قرآن کی آیت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے تکلیف زیادہ پہنچ گئی ہے، یا اللہ تو ہی اس تکلیف کو دور کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو سنا اور اس تکلیف کو نہ صرف دور کر دیا بلکہ آنے والی زندگی دنیاوی راحتوں کے لحاظ سے پہلی والی زندگی سے بہتر عطا کر دی، مال و دولت کی بھی بارش کر دی، اولاد بھی پہلے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا کی، اور صحت بھی پہلے سے زیادہ ایوب علیہ السلام کو عطا کی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی حضرت ایوب علیہ السلام سے اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کے سامنے 18 سال تکلیفوں کے ہیں، بیماری کے ہیں، آپ تکلیف میں رہے اور اب آپ راحت کا زمانہ گزار رہی ہیں، تو ان دونوں میں سے کون سا زمانہ آپ کے لیے بہتر تھا، وہ تکلیفوں والا یا اب راحتیں اور ساری خوشیاں اللہ نے عطا کر دی، اولاد بھی عطا کر دی، مال بھی عطا کر دیا، تو کس زمانے کو بہتر پاتے ہو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا وہ تکلیفوں والا زمانہ اور میری راحتوں والا زمانہ، لیکن میرے تکلیفوں والے زمانے تک راحتوں والا زمانہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ تکلیفوں والا زمانہ ایسا، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دن اللہ کی طرف سے میرا حال و احوال پوچھا جاتا کہ ایوب کیسی ہے طبیعت، اب پوچھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے کان ہوں تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو پیغام آتا کہ ایوب طبیعت کیسی ہے، تکلیف زیادہ تو نہیں ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ اس سے مجھے اتنی راحت ملتی، اتنی راحت ملتی کہ میری ساری تکلیفیں دور ہو جاتی، کہ میرا رب مجھ سے میری طبیعت پوچھ رہا ہے. تو بعض اوقات تکلیفوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی راحتیں عطا کر دیتا ہے، لیکن ایمان اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب کی خالق ہے، مالک ہے، تکلیفیں بھی اسی کی طرف سے ہیں، آسانیاں راحتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں. تو اس بندے کو اللہ تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ان تکلیفوں کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان پر اگر دنیا میں کوئی تکلیف آئے، خواہ وہ کسی ہی وجہ سے کیوں نہ ہو، کسی وجہ سے کیوں نہ ہو، بیماری کی صورت میں ہو اور کسی صورت میں ہو، اس پر اگر کوئی تکلیف آئے تو جب تک اس تکلیف میں رہتا ہے وہ اللہ اللہ کرتا ہے، زبان پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. بعض اوقات بیمار آدمی آہ آہ جب کرتا ہے، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ جب کہتا ہے، تو یہ آواز بھی اللہ کو بڑی پسند آتی ہے کہ دیکھو یہ میرا عاجز بندہ ہے، یہ تکلیف میں ہے اور اس تکلیف میں بھی مجھے نہیں بھولا اور مجھے پکار رہا ہے. تو فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیا اور اپنے بندے کو معاف کر دیا. تو حضور نے فرمایا کہ اس تکلیف کی وجہ سے گناہ جسم سے اس طرح جھڑتے ہیں، اس طرح اگر انسان کو وہ نظر دے دی جائے اور وہ ان گناہوں کو اپنے جسم سے جھڑتا ہوا، گرتا ہوا، ختم ہوتا ہوا، الگ ہوتا ہوا اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، تو وہ تمنا کرنے لگ جائے کہ ساری عمر میں اسی طرح تکلیف میں رہوں، ساری عمر اسی طرح تکلیف میں رہوں. کہ اللہ کی یاد میں جب آدمی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. تو اسی لیے ایک مومن بندہ، ایمان والا بندہ، وہ تکلیفوں میں بھی راحت محسوس کر رہا ہوتا ہے. چلو دنیا میں تو تکلیف ہے لیکن میری آخرت بن رہی ہے، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرے رب کی میں یاد میں ہوں، میرا رب مجھے یاد کر رہا ہے. فذکرونی اذکرکم، جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کو بھی اپنی یاد میں رکھتا ہوں، اور میں اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں. تو تکلیفوں میں انسان زیادہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ تکلیفیں بھی اس کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہیں، اور مومن فائدے سے خالی نہیں رہتا. اور جب یہ ایمان بن جاتا ہے، یہ ایمان، تو بندہ تکلیف میں بھی، تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی کچھ سکون محسوس کرتا ہے، اسے کچھ سکون ملتا ہے کہ چلو کوئی امید تو ہے، اس کا عوض، اس کا بدلہ تو مجھے ملنے والا ہے. تو ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو ہر وقت اپنے رب کی مغفرت پر، اپنے رب کی عطا پر، اپنے رب کی نعمتوں پر، اپنے رب کی پکڑ پر اور اپنے رب کی بخشش پر نظر ہونی چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اسی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اب اگر میرے بارے میں فیصلہ کر دے ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، وہ حکیم ذات ہے. تو اس لیے انسان کو ہیلا، کوشش، تگ و دو، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے انسان یا کسی اور کے پاس جاتا ہے اپنی ان تکلیفوں کو دور کروانے کے لیے، تو یہ ہیلا، یہ اسباب اختیار کرے، یہ نہیں ہے کہ اس کو اختیار نہ کرے، یہ اللہ کا حکم ہے. سست آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو جائے یا ایک آدمی کو کوئی تکلیف گھیلے اور وہ جا کر گھر میں بیڈ پر پڑ جائے اور وہ بس توکل کر کے، بھروسہ کر کے، بس اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی دور کرنے والی ذات ہے، تو ایسے آدمی کو سست آدمی کہا جاتا ہے، اور سستی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ہیلے، اسباب یہ میں نے پیدا کیے ہیں، ان کو تم استعمال کرو، کوشش کرو، اپنا علاج کرواؤ، اور جو راستہ ہے اور کوئی تکلیفیں ہیں ان کے لیے آپ اسباب اختیار کرو، لیکن بھروسہ مجھ پر رکھو، بھروسہ ان دوائیوں پر، بھروسہ ان ڈاکٹروں پر، بھروسہ ان لوگوں پر جو تمہاری تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں، ان پر نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب دوائی انسان کھاتا ہے تو وہ بھی اندر معدے میں جا کر کسی اور سے پوچھتی ہے کہ میں اپنا کام دکھاؤں یا نہ دکھاؤں، تو اسے بھی اجازت وہاں سے لینی پڑتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے تو پھر جا کر وہ دوائی اثر کرتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک ہی بیماری ہوتی ہے, دو اشخاص کو ایک ہی بیماری ہوتی ہے اور ایک ہی قسم کی دوائی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک کو اللہ شفا دے دیتا ہے ان دوائیوں سے اور دوسری کی تکلیف میں شفا نہیں آتی. تو یہ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یہ دوائی جا کر, دوا جا کر بھی دعا والے سے پوچھتی ہے. دوائی کھا کر جب بندہ دعا کرتا ہے تو پھر وہ دوائی اثر بھی کرتی ہے, تو وہ رب سے پوچھتی ہے کہ کام کروں یا نہ کروں. وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ پیٹ میں درد آ گیا, پیٹ میں درد آیا تو وہ تو کلیم اللہ تھے, اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد رکھی یا اللہ تکلیف میں ہوں, تو وہی آ گئی کہ فلاں درخت کا فلاں پتا اس کو رگڑ کر چبا لیں کھا لیں یہ تکلیف دور ہو جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتے کو اس درخت سے الگ کیا, اس پتے کو چبایا, اس پتے کو کھایا تو پیٹ کی تکلیف دور ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد پھر ایسی ہی تکلیف آ گئی, تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی پتہ لیا, کیونکہ وہی بیمار وہی تکلیف تھی اور وہی علاج تھا, وہی پتہ لیا اور اس کو چبایا رگڑا کھایا, تکلیف میں اور اضافہ ہو گیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے وہ ہم کلام ہوئے, کلیم اللہ تھے, پیغمبر تھے, کہ یا اللہ وہی پتہ ہے, وہی بیماری ہے, پہلی مرتبہ شفا مل گئی اور دوسری مرتبہ بیماری میں اضافہ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ کوئی چیز بھی اپنا اثر اس وقت تک نہیں دکھا سکتی جب تک میں اجازت نہ دے دوں, جب تک وہ مجھ سے اجازت نہ لے لے. درختوں سے پتا زمین پر اس وقت تک نہیں گرتا جب تک وہ مجھ سے اجازت نہ لے لے اور میں اجازت نہ دے دوں. تو ہر پتا, ہر چیز جو ہمیں بے جان نظر آتی ہے, کل قد علم صلاته وتسبيحه, ہر ایک کو اس کی بولی میں نے بتا دی ہے اور وہ اپنے انداز میں اپنی بولی میں میرے سامنے وہ مجھے یاد کرتا ہے, میرے سامنے فریاد رکھتا ہے. تو پہلے میرا حکم تھا پتے کو کہ کام دکھا دے, اب میرا حکم نہیں آیا اور بغیر مجھ سے پوچھے وہی پتہ استعمال کر دیا, تو یہ چیز سامنے آ گئی. تو اس لیے دوائی بھی اس وقت انسان پر اثر دکھاتی ہے جب اللہ کی طرف اجازت ہوتی ہے. تو اس لیے انسان کو اسباب اختیار کرتے ہوئے اپنے رب سے بھی فریاد کرنی چاہیے اور رب سے بھی مانگنا چاہیے اور توبہ و استغفار بھی ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ سب سے اعلیٰ ہے, اور اسی طرح اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ اور مقام ہے تو وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جن کے واسطے سے, جن کے ذریعے ہم تک یہ تعلیمات پہنچی, ہم تک یہ دین پہنچا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک یہ دین پہنچا, اور یہ سارے اعمال اور یہ ساری چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچی. تو بعد از خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر, خدا کے بعد, اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ اور مقام ہے تو وہ اللہ کے نبی کا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ جہاں میرا ذکر ہوتا رہے گا میرے محبوب آپ کا ذکر بھی وہاں ہوتا رہے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, دنیا والے اگر آپ کو تکلیف پہنچاتے رہیں, آپ کو ایزا پہنچاتے رہیں, آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے رہیں, لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ چمکادڑوں کی طرح کوشش کریں گے, یہ اوندے بل زمین پر گر جائیں گے لیکن آپ کی شان کو کم نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. چمکادڑ کو آپ نے دیکھا, اس کو دن کو نظر نہیں آتا, رات کو نظر آتا ہے اور وہ اندھیرے میں اڑتا ہے, لیکن جب دن ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے ساری رات, سنا ہے ساری رات وہ یہ سوچتا ہے, منصوبہ بناتا ہے کہ روشنی کو روکا جائے کسی طریقے سے, روشنی کو روکا جائے, روشنی کو روکا جائے. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اسے روک تو نہیں سکتا, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, خود الٹا لٹک جاتا ہے. غاروں میں دیکھا ہوگا کہ وہ چمکادر الٹا لٹکا ہوا ہوتا ہے سارا دن, اور پھر جب رات آتی ہے تو پھر وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے اور نکلتا ہے, رات کو نظر آتا ہے. تو یہ دنیا کے چمکادر ہیں کہ آپ کی شان میں اگر گستاخی کرتے ہیں, یہ آپ کی شان کو کم کرنا چاہتے ہیں, لیکن ورفعنا لك ذکرک، یہ چمکادڑوں کی طرح الٹے لٹک جائیں گے لیکن آپ کی شان میں کمی نہیں ہوگی، ہر وقت میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا رہے گا. 24 گھنٹوں میں کوئی ایک ساتھ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں حضور پر درود نہ پڑا جاتا ہو، حضور کا ذکر نہ ہوتا ہو، حضور کی یاد نہ ہوتی ہو. اور یہ صرف انسانوں میں نہیں، فرشتے بھی اللہ کے نبی کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے رسول، تو اللہ جس پیغمبر کا ذکر کرے اور پھر فرشتے سارے اس کا ذکر کریں تو اس کی شان میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے ہمارے نبی کی شان کو اللہ نے بلند کیا اور پھر ایسی تعلیمات لے کر آئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کی تعلیمات کو اپنا کر ان پر عمل کر کے دنیا کا ہر آدمی، ہر آدمی خواہ کسی مذہب کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، رنگ کا کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، ہر انسان اس شخصیت انمول کے درس انسانیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. تو کامیابی کا واحد راستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. تو ہمیں احساس کمتری کا کبھی شکار نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات میڈیا پر ادھر ادھر سے جب باتیں سنتا ہے، فلاں نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی، فلاں نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی، تو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا ایمان اور مضبوط ہونا چاہیے، اور مضبوط ہونا چاہیے کہ اس نبی کا درجہ، اس کی شان اللہ نے بلند کی ہے اور وہ ہمیشہ بلند رہے گی، اور اس کے غلام ہمیشہ دنیا میں، اس پر جان نچھاور کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک دنیا میں موجود رہیں گے. دنیا میں بھی اس کا نام بلند ہے اور آخرت میں بھی اسی نبی کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند رہے گا. اس کو اللہ نے بہت بڑا رتبہ اور بہت بڑی شان عطا کی ہے. تو جو ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مشکلوں میں بھی تکلیفوں میں بھی راحتیں محسوس کرتے ہیں، یہ سب اس نبی کی نسبت کی وجہ سے ہے. اگر اس نبی کی نسبت نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہم کس حالت میں ہوتے. تو یہ اس نبی کی نسبت ہے، اس لیے اس سے پیغمبر سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پیغمبر کی سنتوں کا جیسے بھی حالات آئیں تو انسان کو اتنا زیادہ، کیونکہ حضور نے جیسے فرمایا قرۃ عینی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اور ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمیں اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، ہم اس نبی کی زبان پر یقین کرتے ہوئے کہ اس پیغمبر کی زبانی قرآن ہم تک پہنچا تو اس پیغمبر کی زبانی پہنچا، اور احادیث پہنچی تو اس پیغمبر سے، جو اعمال ہم کرتے ہیں تو اس پیغمبر کی زبان پر یقین کر کے ہم یہ سارے اعمال کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا قرۃ عینی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری راحت کا ذریعہ، مجھے اگر کوئی راحت پہنچانا چاہتا ہے تو نماز پڑھے، مجھے کوئی اگر راحت پہنچانا چاہتا ہے تو نماز پڑھے. تو ایسے حالات جب آ جائیں تو سجدوں میں کثرت ہونی چاہیے، نمازیوں میں اضافہ ہونا چاہیے، سنتوں کی اتباع میں اضافہ ہونا چاہیے. تو یہ محبت کا تقاضا ہے، صرف زبانی محبت کا تقاضا نہیں بلکہ عملی طور پر ان اعمال میں اضافہ ہو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جتنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ان کے نبی سے دور کریں، محبت کم ہو لیکن اتنا محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اتنا انہیں قرب ہوتا ہے، اور یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ قیامت تک. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سنتیں ادا کر لیں اور آگے آگے ہو کر ساتھی کھڑے ہو جائیں اللہ سنتوں سے فارغ ہو کر نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے آگے ہو کر ساتھی بیٹھیں، خالی جگہ نہ چھوڑیں ساتھی. لاسٹ فرائیڈے جو مسجد کی کلیکشن ہوئی ہے یہ 1447 پاؤنڈ ہیں، 1447 پاؤنڈ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور آپ کے لیے اس مسجد کو اللہ صدقہ جاریہ فرمائے. یہ بھائی منصور احمد صاحب نے 500 پاؤنڈ مسجد کو دیے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کے اہل خانہ اور سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی طرف سے اس کو قبول فرمائے. حاجی مہندی خان صاحب مرحوم کے لیے ان کی فیملی نے 50 پاؤنڈ مسجد کو دیے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور مرحوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو صدقہ جاریہ فرمائے. بیمار ہیں کچھ ساتھی اور خصوصی دعاؤں کی درخواست کی ہے. کچھ ساتھی اپنے علاج کے لیے جا رہے ہیں اور کچھ ساتھیوں کا آپریشن ہے. یہاں ایک ساتھی اس کا چھوٹا بچہ ہے، اس کے ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، تو سب کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے اور گھروں میں ہوں، اسپتالوں میں ہوں یا یہاں ہیں بیرون ملک ہیں، اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. ایک ساتھی نے 100 پاؤنڈ دیے ہیں مسجد کے لیے اور دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کے دینے کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. یہ عید الاضحیٰ قریب آنے کو ہے، کچھ ہفتے ہی باقی ہیں اور عید الاضحیٰ کے اعمال میں سے ایک عمل قربانی کا ہے اور یہاں بہت سے لوگ چونکہ یہاں اتنی قربانیاں نہیں کرتے، اپنے اپنے ممالک میں کرتے ہیں. پہلے تو چاہیے ساتھیوں کو کہ اپنے اپنے جو علاقے ہیں، اپنے اعزا اقارب رشتہ دار ہیں، وہاں قربانی کرنی چاہیے. اور بہت سے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی ہوتا نہیں ہے تو وہ دوسروں کے ذریعے دوسری جگہوں پہ کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں. تو جہاں بھی آپ قربانی کریں تو قربانی ہر سال کرنی چاہیے. قربانی زندگی میں ایک مرتبہ حج کی طرح واجب نہیں ہے بلکہ ہر سال صاحب حیثیت پر یہ قربانی واجب ہوتی ہے، تو قربانیاں کرنی چاہیے. یہاں کریں یا اپنے اعزہ اقارب رشتہ داروں میں یا جہاں بھی آپ کو اعتماد ہے آپ قربانی کرواتے ہیں، تو قربانیاں کرنی چاہیے. تو دن قریب آ رہے ہیں اور کچھ ساتھی ہیں ہر سال الحمدللہ میرے ذریعے قربانی کرواتے ہیں. جو آپ کی قربانی ہوتی ہے ٹھیک سنت طریقے کے مطابق اور گوشت اس کا جو ہے غربا میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، قربانی بھی ہو جاتی ہے اور صدقہ بھی ہو جاتا ہے، صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے. تو اس سال جو ہم نے رکھی ہے جو بڑی قربانی ہے یہ 300 پاؤنڈ رکھے ہیں اور جو حصہ ہے بڑے جانور میں یہ 45 پاؤنڈ رکھے ہیں، 45 پاؤنڈ پہلے 40 تھے ابھی 45 پاؤنڈ ہم نے رکھے ہیں اور جو چھوٹا جانور ہے اس کے لیے 80 پاؤنڈ ہیں. تو کوئی ساتھی اگر کرنا چاہے تو وہ اپنا نام جب بھی چاہے بعد میں وہ دے سکتا ہے. باقی جہاں آپ مطمئن ہوں، اور سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اعزا اقارب اپنے رشتہ داروں کے ذریعے قربانیاں کروائیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ساتھی یا نہیں ہوتے اعزا اقارب رشتہ دار، تو پھر جہاں آپ مطمئن ہوں وہاں آپ قربانی کروایا کریں. لیکن قربانی ضرور کیا کریں، قربانی واجب ہے اور ہر سال واجب ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو لم یحضر مصلانا، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف نماز کے لیے نہ آئے. یعنی وعید فرمائی ہے کہ قربانی اگر ہے واجب تو وہ کرنا چاہیے. اس بارے میں انشاءاللہ آگے مزید مسائل بیان ہوں گے قربانی کے بارے میں، کہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں ساتھی کہ قربانی کی جگہ کوئی صدقہ کر دیں یا کسی غریب کو پیسے دے دیں تو قربانی ادا نہیں ہوگی. قربانی کی جو وعید ہے وہ برقرار رہے گی. دین نام ہے اطاعت کا، جو حکم آئے تو اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو موسى على التور حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وهمزة أسد الله وأسد الرسول وأمين هذه الأمة أبو عبيدة اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله عنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيه مقتديتم اهتديتم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صفیں درست کر لیں, درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں, مل مل کر کھڑے ہو جائیں ساتھی اور اپنے موبائل فون بند کر لیں, اوپر بھی جو ساتھی ہیں صفیں درست کر لیں وہ بھی, آگے کی صفیں مکمل کریں اور پھر بعد کی صفیں بناتے جائیں. آخر سے ساتھی کوئی بتا دے, آخری صف مکمل ہوئی, دائیں بائیں جہاں بھی اگلی صفوں میں خالی جگہ ہو اسے مکمل کرتے جائیں. ساتھی
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين استغفر